ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وَلَقَدْ رَعَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، یقیناً میں نے آپ کو دیکھا آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، فِي الْيَوْمِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ، انتہائی سردی والے دن، فَيُفْصَمُ عَنْهُ، جب وہ کیفیت آپ سے منقطع ہو جاتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ، تو یقیناً آپ کی پیشانی مبارک، لَيَتَفَسَّدْ عَرَقًا،
سینہ
وہ بہنا بہا رہی ہوتی تھی۔
یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے باب میں بیان فرمائی، اور بخاری کی دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ واسطے ہیں، اس کو سداسیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، چھ واسطوں والی سند۔ پہلے راوی عبداللہ ابن یوسف ہیں، دوسرے راوی امام مالک ہیں، تیسرے ہشام بن عروہ ہیں، چوتھے عروہ بن زبیر ہیں، پانچویں ام المومنین عائشہ ہیں، اور چھٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے والے حارث بن ہشام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ سارے راوی انتہائی زبردست قسم کے ثقہ اور قابل اعتماد جو ہیں وہ آئمہ میں سے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن یوسف جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امام مالک کے بھی کے شاگرد، اور ان کی معتا جو امام مالک کی ہے اس کے یہ راویوں میں سے بھی ایک بڑے جلیل القدر راوی ہیں۔ میں نے اس حدیث کی شرح میں دیکھا کہ بعض لوگ حدیث کی شرح لکھتے ہوئے آئمہ حدیث کے تعارف کی طرف جاتے ہوئے کچھ نامناسب قسم کی گفتگو کر جاتے اور لکھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، پہلی بات، حدیث بیان کرنے والے تمام ثقات راوی یا علی الاقل جو حسن درجے کے راوی بنتے ہیں وہ سب کے سب قابل احترام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگ ایک عام حدیث کے طالب علم کی بھی عزت، اس کا وقار اور اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض لوگ خامہا یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث جو ہیں یہ علماء محدثین کا، فقہا کا احترام نہیں کرتے، اور احترام ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جس فقیہ کی بات وہ مانتے ہوں ہم اس کی بات کو ٹھکرائیں نا، منو ان اسی طرح مانیں، پھر تو احترام ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کی بات کی دلیل کے ساتھ تردید کر دیں کہ اس کا بتایا ہوا یہ مسئلہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ باز من چلے فتویٰ بازی شروع کر دیتے، دیکھو آئمہ کی نہیں مانتا، خواہ اپنے بے شمار مسائل میں وہ اپنے بڑے سے بڑا جو ان کا امام ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو منسوب ہے نا، امام صاحب کی نہ مانے تو اس کے اوپر ان کے ہاں کوئی فتویٰ بازی نہیں اور کوئی امام کے احترام کے منافی یہ چیز نہیں ہے۔ جتنا احترام علماء محدثین فقہا کا اہل الحدیث کرتے ہیں الحمدللہ اتنا احترام اور کوئی نہیں کرتا. ہاں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ کی حدیث اور سنت کے اوپر بلا وجہ بات کیے جائے اور اس کے انکار کے راستے واضح کرے, ہمارے نزدیک اس شخص احترام نہیں رہتا. تو امام بخاری کے اساتذہ میں عبداللہ بن یوسف بہت بڑے ایک استاد ہیں جن سے امام بخاری حدیث لائے, اور پھر ان کے استاد امام مالک. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا, مالک اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے. اور امام مالک جیسی شخصیت حدیث کے میدان میں اور فقہ کے میدان میں اور قرآن کی تفسیر کے میدان میں بڑی تگ و دو اور غور و فکر کرنے سے بھی رجال کی کتابوں میں نظر نہیں آتی. بعض لوگ دیگر ائمہ کو نیچے گرانے کے لیے اپنے امام کو بڑا لقب دیں گے کہ وہ امام اعظم ہے, اور گویا باقی صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جیسے علم میں بچے ہوتے ہیں, یوں محسوس ہوتے ہیں. اور باقاعدہ اس پر اشتہار چھاپے گئے, اور اشتہاروں میں جہاں کہیں سے بھی کوئی جوڑ لگ سکتا انہوں نے لگا کر امام صاحب کو سب سے اونچا بٹھانے کی کوشش کی, اور کہا یہ امام اعظم ہے اور میری امت کے چراغ ہیں, سراج و امتی ابو حنیفہ ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت منسوب کی ہوئی ہے کہ میری امت کے چراغ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, اور حدیث کا علم پڑھنے کے لیے کوفہ سے یہ مدینہ تشریف لائے تھے, اور مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں انہوں نے امام مالک سے حدیث پڑھی, وہی حدیث کی کتاب جو آج موطأ امام محمد کے نام سے امام مالک کی موطأ کی ایک روایت ہے, جس کے اندر انہوں نے اپنے فقہی مسائل کا بھی دخول کر دیا ہوا ہے. اس میں جتنی امام مالک کے حوالے سے حدیثیں ہیں وہ ساری امام محمد نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں. امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے تقدمہ میں اسی طرح ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں, تاریخ ابن الوردی میں, سیر میں, اور دیگر رجال کی بے شمار کتب میں یہ واقعہ باسند صحیح موجود ہے. امام بیہقی بھی اس کو امام شافعی کے مناقب میں, بلکہ خود ابن ابی حاتم رازی مناقب شافعی میں بھی لائے. ایک دفعہ امام محمد نے امام شافعی سے کہہ دیا کہ تمہارے صاحب امام مالک بڑے امام ہیں, یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں. امام شافعی بڑے دانا قسم کے فقی اور سیانے آدمی تھے. امام محمد سے کہنے لگے بھائی تم ہی قسم اٹھا کے بتا دو کہ دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں بڑا امام کون تھا. دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں سب سے بڑا امام کون تھا. اب امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے پاس بھی پڑھتے رہے, اور مدینہ میں آ کر امام مالک کو بھی دیکھا, ان کی زیارت کی اور ان سے بھی علم پڑھا, جب ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ انصاف کی روح سے بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، امام محمد نے کہا فانشدو کلا، امام شافعی کہتے ہیں میں تو اللہ کی قسم دیتا ہوں بتا من عالم بالقرآن، قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ صاحبنا و صاحبکم، ہمارے ساتھی امام مالک یا تمہارے ساتھی امام ابو حنیفہ؟ تو پھر امام محمد بن حسن شیبانی نے قسم کھا کر کہا کہ قرآن کے علم میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے علم والے تھے. پھر امام شافعی کہتے ہیں فمن عالم بالسنۃ، یہ بتاؤ کہ سنت میں دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟ پھر محمد نے کہا اللہم صاحبکم، کہا کہ تمہارے صاحب امام مالک امام ابو حنیفہ سے سنت اور حدیث میں بھی بڑے عالم ہیں. شافعی کہتے ہیں پھر میں نے ان کو قسم دے کر کہا من عالم باقابیر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمتقدمین، کہ ان دونوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال جاننے میں اور پہلے لوگوں کے اقوال جاننے میں کون بڑا عالم ہے؟ ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں یا مالک ابن انس؟ امام محمد نے پھر قسم کھا کر کہا کہ تمہارے صاحب امام مالک اقوال صحابہ میں بھی امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں. شافعی فرمانے لگے فقلت لم یبق الا القیاس، میں کہتا ہوں پیچھے قیاس کے سوا تو کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور والقیاس لا یکون الا علی ھذہ الاشیاء، اور قیاس تو صرف انہی چیزوں کے اوپر ہی ہوتا ہے. فمن لم یعرف الاصول فعلی ای شیء یقیس، جس بندے کو اصول کا علم نہیں ہے تو قیاس کس چیز کے اوپر کرے گا؟ اصول تو قرآن اور سنت اور اس کے بعد پھر صحابہ کے اقوال ہیں، تو نہ وہ قرآن میں امام مالک سے بڑا عالم، نہ سنت و حدیث میں امام مالک سے بڑا عالم، نہ صحابہ کے آثار پہچاننے میں امام مالک سے بڑا عالم. تو پھر جب قیاس ہی باقی رہ گیا تو قیاس کرنے کے لیے قرآن اور سنت رکھوالے صحابہ چاہیے، تو جس کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ قیاس کس بات پہ کرے گا؟ یہ دو دفعہ واقعہ لکھا ہے الجر و التعدیل کے مقدمہ میں، صفحہ نمبر 4 پر بھی ہے اور صفحہ نمبر 12 کے اوپر بھی ہے. اور علامہ ذہبی نے سی اور علام نبلاء کی جلد نمبر 8 صفحہ 76 پر بھی اس واقعہ کو لکھا ہے. اور اسی طرح ابن عبد البر نے الانتقاء کی صفحہ نمبر 24 پر اور مناقب شافعی میں صفحہ نمبر 201 پر حلیۃ الاولیاء امام شافعی اور دیگر بڑے بڑے ائمہ، ابو نعیم اصفہانی نے بڑے بڑے اولیاء کے حالات پر کتاب لکھی، اس کی چھٹی جلد ہے اور صفحہ 329 ہے، اور ایک نسخے میں 359 صفحہ ہے، جلد نمبر 6 ہے. اور اس روایت کے راوی بھی سارے کے سارے سکار قابل اعتماد ہیں، کیونکہ پہلے راوی اس کے نا اس واقعہ کو بیان کرنے والے وہ ابن ابی حاتم رازی ہیں، اور ابن ابی حاتم رازی جرار تعدیل کے اماموں میں سے ہیں جن کی اپنی کتاب ہے الجر و التعدیل. اور پھر ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم، یہ بھی صدوق اور سکا اور فقہائے مصر میں سے ایک تھے اور امام مالک کے تلامذہ میں سے تھے. یہ بات اسی کتاب الجر و التعدیل کی 7ویں جلد کے 300 صفحہ پر لکھی ہوئی ہے. اور محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم، انہوں نے یہ واقعہ امام شافعی علیہ رحمہ سے سنا ہے، تو سند اس کی اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. تو یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ امام مالک بڑے جلیل القدر امام تھے. اگر امام اعظم کا محدثین فقہا میں سے کسی کو لقب دینا ہے تو اس کے حقدار امام مالک رحمت اللہ علیہ بنتے ہیں. اور امام مالک کو بھی امام اعظم کہنے والے بڑے ہیں. صحیح بخاری کی شرح جو علامہ قسطلانی کی ہے اس میں کتنے مقامات کے اوپر وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو الامام الاعظم کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اپنے مقام پر بہت بڑے محدث اور فقیہ بھی تھے. انہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی جس کا نام رکھا ہے المؤتہ, جس کو مؤتہ امام مالک کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنے دور کی بڑی معتبر کتاب تھی, اور جس وقت بخاری اور مسلم وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت اس کتاب کو تمام کتابوں سے زیادہ صحیح قرار دیا جاتا تھا. لیکن جس وقت بخاری شریف پھر وجود میں آئی تو ائمہ حدیث نے صحیح بخاری کو مؤتہ امام مالک سے بڑا درجہ جو ہے نا وہ دیا, اور صحیح بخاری میں مؤتہ کی بہت ساری حدیث جو ہیں وہ الحمدللہ آ گئی ہیں اور اس میں موجود ہیں. کچھ لوگ وہ اماموں کی باتیں کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ امام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, دین سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کسی ایک امام کا پلڑا نہ پکڑ لیا جائے. اور پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم ذکر والے لوگوں سے علم والے لوگوں سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں ہم تو حدیث کو سمجھ نہیں سکتے, ہم تو قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے, اس لیے اس کے سمجھنے کے لیے کسی امام کی فقیہ کی ضرورت پڑتی ہے جس کی تقلید کی جاتی. اور دوسری طرف تقلید کے لیے دائرہ اتنا تنگ کر دیا اور کہا کہ چار اماموں سے باہر نکل کر کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات بریلویوں نے جال حق میں لکھی ہے. اسی طرح وہ احمد رضا خان کا فتاوی افریقہ اس کے اندر بھی ہے, اور دیوبندی علماء میں سے یہ خیر محمد جلندری کی اثار خیر اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. اور ماسٹر امین نے جو اس کے اہتمام کے ساتھ شائع کیا ہے اس کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ چار اماموں سے باہر نکل کر بات کرنے کو ہی گمراہی اور جہنم میں جانے کے مترادف قرار دیتے ہیں, اور خود بڑے مسئلوں میں ائمہ اربعہ سے بھی خروج کر جاتے ہیں. وہ آج کا موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ کبھی یہ بات زیر پاس آئی تو میں اس کو ذکر کروں گا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار ہی علماء اور فقہا ایسے ہیں جن سے دین لیا جاتا ہے تو قرآن نے کہا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والوں سے علم والوں سے پوچھ لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کرنا اس کو تقلید کہتے ہی نہیں ہے. اگر سوال کرنا تقلید ہونا, اللہ نے نبی علیہ السلام سے کہا ہے فسأل القریہ, بستی والوں سے پوچھ لیجئے. اب فسأل القریہ, جس بستی کو دعوت دی جا رہی پیغمبر کو کہا جا رہا ہے ان بستی والوں سے آپ سوال کر لیں, تو اگر سوال کرنا تقلید ہے تو لیاذ باللہ کہ اللہ کے پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے کہ تم بستی والوں کی تقلید کرو. تو سوال کرنا اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے. تقلید تو ہوتا ہے کسی غیر نبی کی بات کو بلا دلیل تسلیم کرنا, جس طرح کے لوگ امام ابو حنیفہ کی اور دیگر کئی اماموں کی بلا دلیل ہی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں, بلا دلیل, پشت پر کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی ماننے چلے جاتے ہیں, اور ان کے سامنے حق بات کھل کر واضح ہو جائے پھر بھی قبول نہیں کرتے. میں تو کہا کرتا ہوں عوام کو انہوں نے بعض مولویوں نے پاگل بنایا ہوا ہے. جب عوام میں سے کوئی بندہ بات کرتا ہے اس کے لیے تقلید بہت ضروری ہے. ہم تو قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے جیسے امام نے سمجھا, اور لیکن جب مولوی کا اپنا مسئلہ ہو نا اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف جا رہا اس کا مسئلہ, پھر اس کو امام ابو نفا امام اعظم نظر نہیں آتے، پھر امام ابو نفا کا پلڑا چھوڑ کر وہ کسی اور امام کے پیچھے جا کر فتویٰ دے کر تو اس کے حساب سے اپنا کام سیدھا کر لیتا ہے. مثال دیتا ہوں، فقہ حنفی میں امام ابو نفا سے لے کر تیسری صدی ہجری تک تمام حنفی علماء کرام کے ہاں قرآن حکیم کی تعلیم پر اجرت حرام ہے. اب ان کے جتنے بڑے بڑے علماء، خطیب، قاری، مساجد میں پڑھانے والے لوگ، الا من رحمہ ربی، کو 150 میں سے ایک آدھ ہو جو تنخواہ نہ لیتا ہو. بڑے بڑے مفتی بھی تنخواہ دار، بڑے بڑے ان کے استاد بھی تنخواہ لینے والے، خطیب بھی تنخواہ لینے والے، قاری بھی تنخواہ لینے والے. اب یہ دینی امور پر اجرت لینے کا جو مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے ہاں تو بالکل حرام ہے. تو کیا امام ابو حنیفہ کو ان آیتوں کا پتہ نہیں تھا جس میں اجرت کا مسئلہ ہے؟ ان حدیثوں کا علم نہیں تھا جن میں اجرت کا مسئلہ ہے؟ جیسے ہم کوئی حدیث بیان کر دیں تو کہہ دیتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا؟ بھئی ان کو اجرت علی القرآن والی حدیثوں کا نہیں پتہ تھا، اجرت علی القرآن کے متعلقہ جو آیات قرآنی ہیں ان کا نہیں پتا تھا. پتا ہونے کے باوجود پھر کہہ رہے ہیں کہ اجرت علی القرآن حرام ہے. تو پہلے تو مفتی یہ کرے نا، اپنی تنہا بند کرے اور حرام کھانا چھوڑے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ واقعی امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو دلیل مانتا ہے. لیکن اپنی باری آئے گی تو وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر فتویٰ نہیں اس کا ہوگا. پھر کہتے ہیں جی اس مسئلے میں نا ہمارے بعد میں آنے والے علماء نے امام شافعی کے قول پر فتویٰ دیا ہے. بدل المجہود میں بیوں کا باب جلدی کر کسبے نماز. امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں اجرت علی القرآن دینی امور پر اجرت لینا بالکل جائز ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ کیا حرام ہے؟ یہ مشکات شریف کی شرح دیکھ لیں، ملا علی قاری کی مرقات، یا یہ مشکات جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس درسی نسخے کے حاشیے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اجرت علی القرآن حرام ہے اور امام شافعی کے ہاں جائز ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ امام ابو حنیفہ کا مسلک اس بارے میں چونکہ مولوی صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، تو یہاں ان کو نہ ان کا امام اعظم ہونا نظر آیا، نہ فقیوں کا فقی ہونا نظر آیا، نہ ان کو امام اعظم کی وہ فہم و فراست اور فقاہت نظر آئی. سب کچھ چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کا مسئلہ تو جا امام شافعی کے قدموں میں گرے. یہ ابو داود کی شرح ہے، بذل المجہود فی حل ابی داود، یہ علماء اناف کی مرتب کردہ شرح ہے. بیٹے بات سنو، علماء اناف کی یہ مرتب کردہ شرح بدل المجہود فی حل ابی داود، اس کے اندر باقاعدہ جو ابو داود میں امام کے معلم کے پڑھانے اور اس کی اجرت کا باب ہے، اس باب کے اندر باقاعدہ اس میں باب ہے استاد کے معلم کے تنہا کا، اور اس میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اس مسئلے کے اوپر بحث کی، اور باس میں یہ بات بتائی کہ پچھلے ہمارے حنفی علماء نے ایک خاص ضرورت کے تحت امام ابو حنیفہ کا مذہب چھوڑ کر امام شافعی کے قول کے اوپر فتویٰ دے لیا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں بذل المجہود فی حل ابی داود جو کتاب ہے، یہ 11ویں جلد ہے دار البشائر الاسلامیہ کی، اور صفحہ اس کا 121 ہے. آئمہ کے مذاہب بیان کر کے پھر کہتا ہے وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ أَفْتَوْا بِقَوْلِ الشَّافِعِيَّ لِلضُّرُورَةِ اَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ بہرحال پیچھے آنے والے حنفیوں نے فَقَدْ أَفْتَوْا بِقَوْلِ الشَّافِعِيَّ انہوں نے شافعی کے قول پر فتویٰ دیا ہے لِلضُّرُورَةِ ضرورت کے تحت. اب یہاں کیا ضرورت ہے, اس میں عوام کی کون سی مصلحت ہے جس کے پیش نظر یہ فتویٰ جو ہے وہ امام شافعی کے قول کے اوپر دینا پڑا؟ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ یہ وہی نظریہ ہے جس کو مشرف نے کہا تھا یہ نظریہ ضرورت ہے, تو سوائے مولوی کی ذاتی ضرورت اور پیٹ بھرنے کی اور کوئی یہ نظریہ نہیں ہے. تو اس کو اس میں امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر نظریہ ضرورت کے تحت امام شافعی کا جو مذہب ہے اس کو قبول کر لیا. بھئی اپنی بات پہ پکا رہے نا کہ امام شافعی یا دیگر کسی امام کی بات کی وہ ویلیو نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ اور امام اعظم کی بات کی ویلیو. تو آئمہ حدیث کا اور فقہا کا نام لے کر ایسی چھوڑ دیں. فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون میں کیا اہل ذکر چار ہی ہیں؟ کوئی مائی کا لال دنیا کی کسی لغت سے اس بات کا تعین نہیں کر سکتا کہ اللہ نے کہا فسالو اہل ذکر, ذکر والوں سے پوچھو. اب ذکر والے ہیں کتنے, چار ہیں یا بے شمار ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ شاید کا سیاق و سباق اہل کتاب کے متعلق ہے, مسئلہ یہاں عقیدے کا بیان ہو رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد جو ہے اس کو پیغمبر بنا کر بھیجتا ہے تو پہلے جو کتاب والے لوگ ہیں ان سے پوچھ لو, اللہ نے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول بھیجے وہ مرد ہی بنا کر بھیجے تھے. مسئلہ تو وہاں پر نبوت اور رسالت کا ہے اور پوچھنے کا حکم آل ذکر سے یعنی آل کتاب سے ہو رہا ہے. تو اگر مانا فصلو کا تقلید ہی کرنا ہے پھر کسی یہودی اور عیسائی کی تقلید کر لو نا, آل کتاب کے متعلق تو یہ آیت کریمہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی, فقہی مسائل میں تقلید ہوتی ہے, اور فقہی مسائل میں بھی وہ مسئلے جو سری نص سے ثابت نہ ہوں یا نصوص سے ہوں, نصوص آپس میں ٹکراتی ہوں یا نصوص کا تقدم و تاخر ہمیں معلوم نہ ہو, تو یہ ایک مجتہدی بتائے گا کہ اس حدیث کا دوسرے حدیث سے ٹکراؤ ہے تو اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس میں پہلے والی کون سی ہے بعد والی کون سی ہے. تو کہتا یہ ہمیں تو نہیں نا ان چیزوں کا پتہ, تو یہ سارا تو وہی بتائے گا. بات یہ ہے کہ جب عقیدے میں تم کہتے ہو تقلید حرام ہے اور فقہی مسائل اجتہادیہ کے اندر تقلید ہے, تو یہ جس آیت کو پڑھ کر تقلید ثابت کرتے ہو اس آیت کا موقع محل تو عقیدے کے متعلق ہے. نبوت کا مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے, نبوت کا مسئلہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اگر یہ فقہی مسئلے میں تقلید ثابت کرتی ہے تو عقیدے میں تقلید کیوں نہیں ثابت کرتی؟ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ بھی ان کا ایک ڈھونگی ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں ہے اور فقہی مسئلوں میں تقلید ہے. ان کا تو سارا ایمان ہی تقلیدی ہے. دیوبندی سے پوچھ لو عقیدے میں تمہارا امام کون ہے, وہ کہے گا جی ہم ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں, کوئی کہے گا ہم ابو الحسن اشعری کے ماننے والے ہیں, بریلویوں نے بھی جال حق میں لکھا, دیوبندیوں نے بھی المحند المفند عقائد علماء دیوبند میں باقاعدہ اس بات کی جو ہے نا وہ تصریح کی ہوئی ہے ان کے آل سنا یہی ہیں اشعری اور ماتریدی. تو عقیدے میں ماتریدی اور اشعری ہیں اور فقہ میں انوی ہیں, یعنی امام ابو حنیفہ کو عقیدے میں تو امام نہیں بنایا اور فقہ کے اندر امام بنا لیا ہے. عقیدہ اہم ہوتا ہے یا فقہ اہم ہوتی ہے؟ عقیدہ اصل ہوتا ہے اور فقہ اس کی ایک فرع ہے, اصل کو چھوڑ دیا اور فرع کو لے کر امام اعظم بنا لیا, کتنی عقل مندی ہے. بہرحال ائمہ دین جتنے ہیں ہم ان کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں لیکن غیر مشروط اطاعت کسی امام فقیہ محدث کی نہیں کرتے, ہم غیر مشروط اطاعت صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں کرتے ہیں, آپ کے سوا کسی شخصیت کی بغیر غیر مشروط اطاعت نہیں کرتے. جس شخص کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے موافق ہو، قرآن کے موافق ہو، سنہ کے موافق ہو، اس کی بات الراس والعین سر ماتھے پر، اور جس کی بات اس سے ٹکرا جائے کہنے والا کوئی ہو، وہ بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک بخاری کا اشارہ ہے، بریلویوں کا عالم غلام رسول سعیدی، تو یہ نہ اس حدیث کے تحت یہ باس لے آیا آئمہ کے تعارف کی، تو بڑے بڑے آئمہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ پہلی جلد کے 124 صفحے پر لکھتا ہے، کہتا ہے چھٹے داؤد بن علی الاصبہانی ہے، یعنی چھٹا امام داؤد بن علی الاصبہانی ہے، جو 290 ہجری میں بغداد میں 88 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور یہی ظاہریہ یعنی غیر مقلدین کے امام ہیں۔ بریکٹ میں آگے لکھتا ہے ائمہ اربع کے مقلدین دنیا میں بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین ہیں، سفیان ثوری کا اب کوئی مقلد نہیں ہے، تاہم داؤد بن علی الظاہری کے مقلدین موجود ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد سلفی یا اہل الحدیث کہتے ہیں۔ میں اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں، پہلے تو ہم یہی کہیں گے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اہل حدیث امام داؤد ظاہری کے قطعاً مقلد نہیں ہے۔ جب ہم نے تقلید چھوڑی امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی، تو امام داؤد بن علی الظاہری کی تقلید ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ظاہری ہیں نہ ہم امام داؤد بن علی الظاہری کے مقلدین میں سے ہیں، بلکہ ظاہری علماء تو خود تقلید سے وہ بھی روکتے ہیں۔ امام ابن حزم جو ظاہریہ کے اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتابیں پڑھ لیجیے، الاحکام بھی اور اس کا خلاصہ نبذت الاحکام بھی، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ تقلید کی جو ہے نا وہ تردید فرمائی ہوئی ہے۔ دوسری خوشی بھی ہے اس جملے میں مجھے، وہ خوشی یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ غیر مقلدین تو انگریز دور کی پیداوار ہیں، انگریز دور سے پہلے کبھی کہتے ہیں ہمیں کوئی اپنی مسجد دکھاؤ، کوئی اپنا مدرسہ دکھاؤ، کوئی اپنا جو ہے نا وہ قرآن کا ترجمہ دکھاؤ، اب یہ مان رہے کہ داؤد ظاہری جو ہے یہ اس کے ماننے والے ہیں، اور امام داؤد ظاہری جو ہے وہ 88 سال کی عمر پا کر 290 ہجری میں، یعنی تیسری صدی ہجری میں بغداد کے اندر کہتا فوت ہو گئے۔ اب تیسری صدی ہجری میں اگر امام داؤد ظاہری اور ان کے ماننے والے غیر مقلدین موجود ہیں، تو تمہاری یہ بات تو غلط ہوئی کہ انگریز دور کی پیداوار ہے، انگریز تیسری صدی ہجری میں تھا، نہ انگریز تھا نہ اس کی ذریت تھی، تو تیسری صدی ہجری میں اگر یہ بات تسلیم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث کی ہسٹری اور تاریخ بھی قدیم ہے، پرانی ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یہ جو ضیاء القرآن والے ہیں وہ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اصول الفقہ پر ایک کتاب شائع کی ہے، اس کا نام ہے اصول الفقہ، اس کے اندر اس نے باس کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں اہل حدیث کا جو مدرسہ تھا نا، وہ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی نگرانی میں چلتا تھا۔ تو امام سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی تھے اور بے شمار صحابہ کے شاگرد تھے، تو ان کی نگرانی میں چلنے والا مدینہ کی سرزمین پر اہل حدیث کا مدرسہ اگر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں موجود ہے، تو پھر یہ سارے دعوے تمہارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور غلط ثابت ہو گئے، جس میں کہتے ہو کہ یہ تو کل کی پیداوار ہے۔ الحمدللہ جس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لائے، قرآن لائے، حدیث لائے، الحمدللہ اہل حدیث بھی اسی وقت سے ہی ہیں جب سے حدیث ہے، اور ہمارے پاس اس وقت تک مسلسل جتنے ہمارے علم دوست احباب ہیں، الحمدللہ میں اپنا پورا سلسلہ سند اور سلسلہ نسب یاد ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ میں اس میں آپ کو بڑی خوشخبری کی بات دیتا ہوں, چونکہ آپ لوگ حدیث پڑھنے لگے ادھر اس میں, تو حدیث محدثین کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے, میرے کو اٹھا لو. اور حدیث پڑھنے والے حضرات اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ اپنے پاس اپنے علم حدیث کی باقاعدہ اسانید رکھتے ہیں, جو اسانید ہمارا سلسلہ صاحب حدیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر قائم کرتی ہے. ہم نے اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ حدیث کا جو سبق ہے وہ کئی علماء اور اساتذہ سے لیا. مثال کے طور پر میں نے صحیح بخاری کا سبق جو پڑھا اور ساری بخاری شریف جس استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھی, وہ ہمارے ملک کے مایا ناز عالم اور مفتی عبید اللہ عفیف حفظہ اللہ ہیں, اور انہوں نے حدیث جو ہے وہ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ جو عرب و عجم میں بڑے معروف محدث اور فقیہ اور حافظ قرآن و حدیث تھے, ان سے پڑھا, اور حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث کا سبق حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے لیا, جو نابینے تھے آنکھوں سے لیکن اللہ نے ان کے سینے کو قرآن اور حدیث کی دولت سے معمور کیا ہوا تھا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث کا سبق جا کر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا, اور اسی طرح انہوں نے یہی حدیث کا سبق اس وقت کے ایک بہت بڑے محدث بنارس کے رہنے والے شیخ عبدالحق محمدی بنارسی رحمہ اللہ سے یہ حدیث کا سبق لیا. اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں جن سے ہم نے حدیث کا سبق لیا, یہ سبق اللہ پاک کی توفیق سے اسی طرح اسماء و رجال کے اور علم حدیث کے ایک بہت بڑے امام جن کی عربی زبان میں کئی کتب بھی موجود ہیں, ہمارے شیخ ابو الفضل فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ ہیں. فیض الرحمان سوری علیہ رحمہ نے شہید سید شیخ عبد التواب محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا سبق لیا, اور عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ نے یہ حدیثیں جو ہے وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھی. اسی طرح ہمارے تیسرے استادوں میں مولانا عبدالعزیز ملتانی حفظہ اللہ, اور ان کے استادوں میں عبدالحق محدث ملتانی, اور انہوں نے یہ سید نذیر حسین محدث دہلوی علیہ رحمہ سے. اسی طرح حافظ عبد المنان نورپوری حفظہ اللہ سے بھی ہم نے اجازت لی, اور وہ حافظ محمد گوندلی رحمہ کے تلامدار, ان کی سند ابھی میں ذکر کر چکا ہوں. اسی طرح ہمارے حافظ عبد السلام صاحب کے والد ماجد مولانا حافظ ابو القاسم بٹوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھی میں نے علم حدیث کا سبق لیا, اور انہوں نے یہ حدیث کا سبق مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مولانا عبد الجبار کھنڈیلوی علیہ رحمہ نے یہ سبق آگے صاحب تحفۃ العابدی ترمذی کے شارح علامہ عبد الرحمان مبارک پوری علیہ رحمہ سے, اور علامہ مبارک پوری علیہ رحمہ نے یہ حدیث کا سبق سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے. تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث میں کئی ایک اساتذہ تھے, اور اسی طرح میں ایک سند جو ابھی ذکر کرنے لگا ہوں کہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے محدث بنارس شیخ عبد الحق محمدی رحمہ اللہ سے, اور انہوں نے حدیث کا سبق قاضی شوکانی علیہ رحمہ سے جو صاحب نیل الاوتار ہیں اور سیل الجرار کے مؤلف بھی ہیں اور بڑی بڑی کتابوں کے مؤلف ہیں, انہوں نے حدیث کا سبق عبد القادر بن احمد الکوکابانی سے, اور انہوں نے سلیمان بن یحییٰ سے, اور انہوں نے احمد بن محمد شریف الاحدل سے, اور انہوں نے عبداللہ بن سالم البصری سے, عبداللہ بن سالم البصری نے حدیث کا سبق ابراہیم الکردی سے لیا, اور ابراہیم الکردی تھے ان کے حدیث کے استاد شیخ احمد الکشاشی تھے اور ان کے استاد شیخ احمد الشناوی تھے. انہوں نے حدیث کا سبق محمد بن احمد الرملی سے لیا ہے اور محمد بن احمد الرملی نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام زین الدین زکریہ انصاری سے. اور شیخ الاسلام زین الدین زکریہ انصاری جو شارع بخاری بھی ہیں انہوں نے حدیث کا سبق پڑھا شارع بخاری. حافظ الحدیث حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث کا سبق ابراہیم بن احمد التنوخی سے اور ابراہیم بن احمد التنوخی نے ابو العباس احمد بن ابی طالب الحجار سے اور انہوں نے حدیث سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے. انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سجدی سے اور انہوں نے ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے اور انہوں نے ابو محمد عبداللہ بن احمد الحموی سے اور حموی نے حدیث کا سبق ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری سے اور محمد بن یوسف الفربری نے یہ جو حدیث کی کتاب بخاریہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس حدیث کا سبق امام المحدثین و امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اور امام بخاری کے کئی اساتذہ ہیں جن میں ہماری سند میں استادوں نے جو لکھا انہوں نے مکی بن ابراہیم سے اور مکی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے اور یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اقوا سے. سلمہ بن اقوا صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علیہ ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے مجھ پر ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے. تو بھائیو اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہماری تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی یہ حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے عمل مبارک سے یا آپ کے سامنے صحابہ کرام کے اعمال اور آپ نے ان پر ممانعت اور نکیر نہیں فرمائی وہ چیزیں جو ہمارے لیے حدیث رسول بنی. تو جب سے حدیث ہے اللہ پاک کی توفیق سے حدیث کو ماننے والے اور حدیث کے محافظ بھی اسی طرح سے ہیں اسی وقت سے ہیں. بلکہ میں یہاں ایک ایسے شخص کی شہادت اور گواہی ڈالنا چاہتا ہوں جو حدیث کا پکا منکر ہے اور مختلف گروہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے. یہاں لاہور میں ایک ڈاکٹر قمر الزمان ہے اس نے کتاب چھاپی حقیقت حدیث. حدیث کا بڑا وہ انکار کرتا ہے اور اس نے اس میں صراحت کے ساتھ لکھا کہ میں نے جس بھی گروہ کو پڑھا ہے ہر گروہ نے کسی نہ کسی رنگ میں حدیث رسول کا انکار کیا ہے لیکن اہل الحدیث ایک ایسا طبقہ ہے جو ہر لحاظ سے حدیث کی حفاظت کا کام کرتا ہے. تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہا جاتا ہے فضیلت وہ ہو جس کی شہادت جو ہے وہ دشمن دیتا ہو. تو دشمنان حدیث کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حدیث رسول کی حفاظت کرنے والے اس دنیا میں اگر کوئی لوگ ہیں تو وہی ہے جن کو اہل الحدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں کہنا کہ یہ زہریہ ہیں یہ امام داؤد زہری کے مقلدین میں سے ہیں تو یہ سری جھوٹ ہے. الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے کسی بھی امام کی تقلید نہیں کی اور نہ ہی ہم کسی امام کے احترام میں کوئی خلل ڈالتے ہیں. سب واجب الاحترام ہے لیکن واجب الاطاعت واجب الاتباع بغیر کسی شرط کے وہ ہمارے لیے ہمارے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر وہ جو آیت کریمہ پڑھتے فصل اہل ذکر تو میں یہاں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ اگر یہی معنی ہے اس کا فصل اہل ذکر علم والوں سے پوچھنے تو بھائی ایک بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے. اب یہ چاروں امام ہیں کہاں جن سے جا کے وہ مسئلہ پوچھے؟ کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پر جا کر مسئلہ پیش کرے گا کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا آپ بتائیں؟ کیونکہ امام صاحب تو یہاں نہیں ہے نا. تو پہلے تو اس کو غریب آدمی کو پہلے اپنے ویزے کا بندوبست کرنا ہوگا. ویزے کا بندوبست کر کے عراق پہنچے گا اور وہاں جا کر امام صاحب کا مزار ڈھونڈ کر پھر جا کر پوچھے گا کہ ذکر والے تو چار ہیں ان میں آپ سب سے بڑے ہیں تو اس لیے آپ نے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. قرآن کہتا ہے فصل اہل ذکر. پہلے تو یہ تعین کرے نا کہ اہل ذکر زندہ سے سوال کرنا ہے یا اہل ذکر مردہ سے سوال کرنا ہے. اگر اہل ذکر مردہ مراد لیتے ہیں تو پھر چاروں امام جہاں جہاں سوئے ہیں لوگ جا کے ان کی قبروں پہ ان سے مسئلے پوچھیں، مولوی اور مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اہل ذکر زندہ مراد ہیں تو وہ چار والا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ چار امام جو ہیں وہ تو زندہ ہیں نہیں، تو وہ اس آیت کے مصداق کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں جی وہ مفتی سے مسئلہ پوچھے گا اور مفتی جو ہے نا وہ بتائے گا امام صاحب کی رائے کا. بھائی مفتی اگر امام صاحب کی رائے کا وکیل ہو سکتا ہے تو مفتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا وکیل کیوں نہیں بنتا؟ یہ شرف بھی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے کہ ہمارے سے کوئی مسئلہ پوچھے ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن اور سنت میں کہ ہمارے اللہ نے کیا کہا اور ہمارے رسول نے کیا کہا. ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول کی وکالت کرتے ہیں، تو وہ لوگ رسول اللہ کی وکالت کرنے کی بجائے اپنے امام کی وکالت کرنے بیٹھ جائے. بھائی امام نے بھی تو یہی کہا، حالانکہ امام کی وکالت بڑی مہنگی پڑتی ہے کیونکہ امام صاحب کی طرف منسوب مسائل میں جس قدر تضاد ہے وہ علم والے لوگ ہی جانتے ہیں. تو اب ان میں سے امام صاحب کا مسئلہ کون سا ہے اس کا تعین کرنا بھی ایک عجیب مرحلہ ہے. تو بہرحال آج کے درس میں جو صحیح بخاری کی ایک سند، اس میں سے میں نے ایک دو روایات کے حوالے سے کچھ بات کی، وہ بھی سمنن بات آ گئی چونکہ یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں یا شروحات میں اسانید کے باس میں ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو وہ اس زمن میں یہ بات میرے سامنے آئی تو میں نے اس کی توضیح کر دی. انشاءاللہ تعالی باقی حدیث کا ترجمہ اور اس کا جو توقع ہے وہ اگلے درسوں میں آ جائے گا. اللہ مالک الملک میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا کرنے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث کے ساتھ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. حدیث جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اللہ پاک ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. آج آپ کے کچھ سوالات بھی انشاءاللہ سنیں گے. کسی بھائی نے کچھ سوال کرنا ہے، میں مائک فری کرنے لگا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب کوشچن اسی کے بارے میں تھا، سلمان تاثیر کے بارے میں، کہ اسلام کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کی ساری وضاحت کر دیں کہ اگر یہ کوئی ملک میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پھر کس طرح اس کے ایسے بندے کو جس نے واقعی اس طرح کی گستاخی کی ہے اس کو پہنچایا جائے گا، یا اگر کوئی کر دیتا ہے تو بعد میں اس کا قاضی کیا فیصلہ کرے گا یا کیا ہوگا اس بارے میں؟ یہی میرا سوال تھا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوشچن آپ کا سبق سے ہٹ کر ہے لیکن بات عرض کرتا ہوں کہ سلمان تاثیر کا مسئلہ ہو یا کسی اور کا، بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخص بھی اہانت کرے، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، تو اہانت رسول ثابت ہو جائے. بات ہوتا ہے کہ بات تو ہوتی ہے لیکن لوگ اچھال دیتے ہیں، اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں، اس کا پہلے تثبت ہو جائے واقعی اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس پر پھر ندامت بھی اس کو کوئی نہیں ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ واضح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتقب ہو، کرنے والا اپنے آپ کو مسلم کہتا ہو یا نان مسلم ہو، ہر دو صورتوں میں وہ واجب القتل ہے جب اس کے اوپر یہ چیز ثابت ہو جائے. ثابت ہو جانے کے بعد اس کو پھر توبہ کے ذریعے اس کی حد کی معافی نہیں ہوتی. اب جہاں یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام ہو تو مسلمانوں کا حکمران اور خلیفہ یہ کرے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسلامی نظام موجود ہو بھی پھر بھی کوئی شخص قدم اٹھا کر کسی گستاخ رسول کو جس کی گستاخی ثابت ہو جاتی ہے قتل کر دیتا ہے، تو یہ شرن بالکل جائز اور درست ہے. جیسے حدیث کی کتابوں میں کتاب الحدود میں باقاعدہ یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک بیوی ایک آدمی کی ام ولد تھی، وہ جب بھی گھر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر اس صحابی کو اذیت دیتی، تو اللہ کے نبی نے ابھی آرڈر نہیں دیا تھا کہ اس کو قتل کرے. وہ ایک رات گھر گیا، اس نے بولنا شروع کیا، تو اس نے جو ہے نا وہ کدال یا اس طرح کوئی ہتھیار ہاتھ میں لیا اور اس عورت کے اوپر پیٹ کے اوپر رکھ کر اوپر سے دبایا اور اس کو مار دیا. بالآخر نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ یہ بات جب سنی تو اب تلا دماحا، اس عورت کے خون کو رائے گاہ قرار دے دیا کہ اس کا کوئی قصاص اور بدلہ نہیں ہے، تو نہ کوئی اس کی دیت ہے. حالانکہ صحابی کو اللہ کے نبی نے آرڈر نہیں جاری کیا تھا. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس کی گستاخی کرنا ثابت ہو جائے تو وہ شخص واجب القتل ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اس کو توبہ کا موقع دینا چاہیے، بھئی توبہ کے ساتھ حدود جب ثابت ہو جائیں تو پھر وہ ساکت نہیں ہوتی، حد اس کو لگے گی، باقی اس کی توبہ کا معاملہ اس کو فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ اس کا عند اللہ ہے. بندوں کے ہاں جب حد ثابت ہو جاتی ہے تو اس وقت حد کو لاگو کیا جاتا ہے، یہی اسلام کا اصول ہے، اور اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی. جیسے مسلم شریف میں بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے نا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو سفارشی حد میں ڈالنے لگے جب فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تھی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس وقت یہی کہا تھا نا، اسامہ الا تشفو فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ اللہ کی حدود میں ایک حد کے اندر تو سفارش کر رہا ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی نا تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. تو حدود میں کوئی سفارشات نہیں چلتی نا. جب نبی علیہ السلام دے کے شاندار صحابی اسامہ، ان کی سفارش کارگر ثابت نہیں ہوئی، تو آج کل کے نام نہاد اسلام کے لیڈروں کی جو ہے نا وہ، یا غیر مسلمین کی سفارشات حدود میں کیسے مانی جائیں؟ تو بہرحال اس نے پاکستان میں یہ بات بڑی معروف ہے، کتابوں میں بھی اور اخبارات میں بھی اور ریڈیو ٹی وی پر بھی، تو اس نے کہا یہ توہین رسالت والا جو قانون ملک میں چل رہا ہے، یہ توہین رسالت والا قانون کالا قانون ہے. تو توہین رسالت والا قانون ہے کیا 295C؟ تو وہ قانون یہی ہے جو اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے اس کی سزا موت ہے. تو اس قانون کو کالا قانون قرار دینا، باقی قانون کو کالا قانون قرار نہیں دیتا جس کے تحت وہ گورنر بن کے یہاں وقت گزار رہا تھا یا حکومت ساری چل رہی ہے، وہ کالا قانون نہیں ہے. اور جس میں اللہ کے رسول کی عزت عفت اور تحفظ کا مسئلہ ہے اس کو کالا قانون بنا دیا. تو بہرحال یہ باتیں ایسی لوگ کرتے ہیں جو حب رسول سے خالی ہوتے ہیں. محبت رسول ایمان ہے. امام بخاری کی صحیح میں آپ پڑھیں گے کتاب الایمان میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ رسول اللہ کی محبت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے. تو کسی مومن شخص کا جو ہے نا ایمان، وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ گستاخی کرنے والے شخص کو معافی دے دی جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ، ایک موٹی سی بات ہے، توبہ کے معاملات پہ غور کرو کہ توبہ جو ہے وہ کسی شخص کی، جب وہ کسی جرم سے کرتا ہے تو جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. اگر وہ جرم حقوق اللہ سے متعلق ہے تو تین شرائط ہیں کہ جو جرم کرتا ہے اس جرم کو چھوڑے، آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور کیے اوپر ندامت اختیار کر کے معافی مانگ لے تو اس کی سچی توبہ ہو جاتی ہے. یہ ریاض الصالحین میں امام نواوی نے اس بات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے. اب اگر اس حق کا تعلق اللہ سے نہیں بندوں سے ہے تو پھر اس کی معافی تب ہوگی جب بندے اس حق کو معاف کرتے. کسی سے مثلا جو ہے نا مال کسی کا چوری کر لیا، جب تک اس کا مال واپس نہیں کرتا یا اس سے معافی نہیں مانگ لیتا، وہ معاف کر نہیں دیتا، یہ حق معاف نہیں ہوتا. تو نبی علیہ السلام تو آج دنیا میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اس حق کو معاف کریں. جو رسول اللہ کی اہانت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں ہے، تب کس شخص کو حق ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی کوئی شخص کرے اور دوسرا شخص جو ہے نا وہ اس جرم کی معافی دے دے؟ یہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سارم المسلول میں بات سمجھاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے ساتھ کئی حقوق ملے ہوئے ہیں. اس نے اللہ کے نبی کی توہین کر کے اللہ کی توہین بھی کی ہے. کہ جب یہ رسول درست نہیں ہے تو اس کا مطلب بھیجنے والے نے بھی غلط بھیج دیا. تو اللہ وحدہ لا شریک کی بھی اہانت ہے. اسی طرح وہ فرشتہ جو وہی لے کر آپ پر آتا تھا، اس فرشتے کی بھی اہانت اسی ضمن میں آتی ہے. اور وہ وہی جو آپ کے اوپر اترتی تھی جب آپ کی پیغمبری میں گستاخی کی گئی، تو گویا اس وہی اور دین کی بھی گستاخی کی گئی. تو یہ تیسرا ساتھ جو ہے نا وہ جرم شامل ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور توہین کر کے آپ کو بھی اذیت دی گئی، یہ چوتھا جرم بن جاتا ہے. اور پھر آپ کو اذیت دے کر اس امت کی جو ہے نا امت کے تمام مومنوں کو اذیت دی گئی، تو یہ پانچواں جرم ساتھ بن جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی اہانت کے ساتھ کئی ایک جو ہیں اور بھی حقوق شامل ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ ایک عام آدمی کے مسئلے کی طرح نہیں ہے. تو لہذا جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اہانت کرتا ہے اور اس پر اہانت ثابت ہو جاتی ہے تو وہ شخص گستاخ رسول ہو کر واجب القتل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر میرا تفصیلی مضمون چھاپ رہا ہے قسط اس کی الحرمین میں، الحمدللہ اس دفعہ تباہ ہو چکی ہے، بقایا بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ آ جائے گی، تو آپ ذرا اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال، میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کسی مرنے والے کے ساتھ لگاتے ہیں مرحوم، تو اس کا مطلب بتا دیں کہ یہ کیا لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ، ایک بھائی نے پوچھا ہے ابھی پی ایم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ عمر دنیا میں بڑھتی ہے یا برزخ میں یہ اس کا، اور بعض لوگ اس سے جو ہے نا وہ صوفیزم کا راستہ نکالتے ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی نے دو سوال پوچھے. پہلا سوال، مرنے والے کے ساتھ لفظ مرحوم لگایا جاتا ہے. مرحوم ایک رحمت کا مطلب ہوتا ہے، اور کسی انسان کو اس دنیا سے اگر وہ اچھا ہے اٹھا لینا، جلدی اس کو اس کے مقام پر پہنچا دینا، یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہے. اگر برا ہے تو اس کو اٹھا لینا کہ اور برائیاں نہ کرے، اور اس کو ٹھکانے پر دے دینا، یہ بھی اس کے ساتھ رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عادل ہے، اس معنی میں ایسے مرنے والے شخص کو مرحوم کہہ دیتے ہیں. بلکہ محدثین میں آپ کو زندہ لوگ بھی مرحوم ملیں گے. آپ اگر رجال کی کتابیں پڑھیں، یہ حیرانگی ہوگی آپ کے لیے، زندہ بھی اور مرحوم بھی. تو یہ ابو مرحوم ایک محدث کی کنیت بھی ہے، یہ تہذیب و تہذیب و تقریب کا راوی ہے ابو مرحوم. تو اس لیے مرحوم کا معنی رحم کیا ہوا. تو انسان کو گناہوں سے روک دیا جائے، یہ بھی اس کے اوپر رحمت ہے، اور اچھا انسان ہو تو اس کو جلد اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے، تو یہ بھی اس کے ساتھ رحمت ہے. اور جس پر رحمت کی گئی ہو اس کو مرحوم سے تعبیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے برصغیر پاک و ہند کے علماء فوج شدگان کے لیے مرحوم کا لفظ بول دیتے ہیں. دوسرا سوال، نیکی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے. اب عمر بڑھتی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی نے آگے پوچھا، دنیا میں بڑھتی ہے یا برزخ میں بڑھتی ہے؟ بات یہ ہے، عمر بڑھنے کے کئی معنی ہیں. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے نا، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. اس کو قضاء مبرم اور قضاء معلق بھی کہتے ہیں. مبرم کا معنی بالکل پکی، جس میں اٹل، اور معلق جس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو قضاء ہے یا اس کی جو تقدیر ہے، اس کے اپنے علم کے اعتبار سے وہ مبرم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا علم لازوال ہے، کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، میرے بندے کیا کریں گے، کیا کہیں گے، کیا میں کروں گا اس کے جواب میں. تو اللہ کے علم کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم ہے، اور بندوں کے اعتبار سے اس کو معلق بھی کہا جاتا کہ میرا بندہ یوں کہے گا اور پھر میں اس کی دعا قبول کر کے یوں کر دوں گا. تو یہ تقدیر جو ہے معلق شمار ہوتی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی تھا بندے نے ایسے مانگنا ہے، میں نے ایسے کرنا ہے. تو اس اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ مبرم ہے، لیکن بندوں کے اعتبار سے، بندوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ میں مانگوں گا مجھے مل جائے گا. تو جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے، کچھ چیز مانگتا ہے نہیں تھی پہلے، پھر مل گئی، تو بندے کے اعتبار سے یہ تقدیر اس کی معلق تھی، تو جو اس کے مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. تو اسی طرح یہ جو عمر کا مسئلہ ہے نا، عمر بڑھ جاتی ہے. تو عمر بڑھ جانے کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، نیک انسان، تو اس کے پیچھے اس کا نام زندہ رہتا ہے. کسی کا نام زندہ رہ جانا، یہ بھی اس کی عمر بڑھنے کے معنوں میں ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں آئے تاریخ میں، ان کو آج کوئی جانتا نہیں ہے، تو گویا ان کی عمر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو. اور امام بخاری جیسے بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث اس دنیا میں آئے، ہر خاص و عام جانتا ہے، تو گویا ہر جگہ ان کے تذکرے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ان کے عمر بڑھنے کا ایک معنی ہے کہ ان کے آثار جو پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ہیں نا، وہ زندہ رہتے ہیں. جب ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے آثار زندہ رہتے ہیں، تو آثار زندہ رہنا بھی ان کی عمر کے بڑھنے کا ایک جو ہے نا وہ معنی اور مفہوم ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دوسری عمر کے سال ہیں، اللہ کی تقدیر مبرم کے ہاں تو وہ ایک فیصلہ ہو اٹل، اور بندے کی دعا کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہو. تو یہ پر اس چیز کا بندے کو علم نہیں تھا، یہ تقدیر معلق کے اعتبار سے اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا. کتنے بجے وہاں چھوڑا تھے؟ اور کوئی لازمی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اور میرے بچوں کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہو گیا، 10 منٹ رہتے ہیں اسکول لگنے میں.
السلام علیکم. اور شیخ صاحب ایک کوشچن یہ تھا کہ یہ جنسا عشق کا ورڈ ہے یہ کیا شہوت کے معنی میں آتا ہے اور اس کی کوئی لغت میں اس کا کیا بتایا گیا اور یہ کیا عربی ورڈ ہے اور یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ السلام علیکم.
لفظ عشق نبی علیہ السلام کے بارے میں تو بولنا نہیں چاہیے, یہ ہے عربی کا لفظ, کیونکہ اس لفظ کا تذکرہ صحیح روایات میں بھی ہے اور من گھڑت روایات میں بھی ہے. من گھڑت روایتوں میں ابن الجوزی کی موضوعات میں ہے نا, من اشک و قتم فافا و ماتا فہو شہید, جس نے عشق کیا پھر اس کو چھپایا پھر پاک دامر رہا مر گیا تو وہ شہید ہو جائے گا. یہ تو جعلی روایت میں من اشکا کا لفظ ہے, لیکن روایت بے شک موضوع ہے لیکن یہ تو پتہ ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے, عربی میں مستعمل ہے. دوسری بات, صحیح روایت کے اندر بھی جو ہے نا وہ لفظ عشق کا تذکرہ اور لیکن وہ غلط معنی کے اندر ہے. یہ سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی ایک حدیث لائے ہیں اور اسی طرح امام نسائی کی سنن کبرا میں ایک حدیث ہے, تو ایک صحابی نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اشکت المرء تھا, مجھے ایک بیوی بی سے عشق ہو گیا. تو اشکت المرء یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ یہ لفظ حدیث میں استعمال ہوتا ہے لیکن غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کی پھر آگے حد کا بھی ہے, یہ سنن کبرا کے اندر نسائی میں یہ قیدیوں کے
جزاکم اللہ خیرن
احکام میں نا حکم الاسارہ کے باب میں یہ روایت آپ کو ملے گی اور صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس لیے یہ لفظ صحیح معنوں میں استعمال نہیں ہوتا, نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اس میں انسان کو. تو جو اس معنی میں لفظ میں غلط معنی کا بھی احتمال ہو تو اس لفظ کو اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے. لا تقول رائے نہ سے یہی بات سمجھ آتی ہے. تو اس لیے ایسا لفظ جو کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہو, غلط معنی بھی اور صحیح بھی, تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالکل استعمال نہ کیجیے. کئی لوگ ہمارے علماء کرتے ہیں یہ لفظ, لیکن اس میں جب دوسرا پہلو احانت والا موجود ہے تو یہ اسی رائے نہ کی طرح جو ہے نا وہ درست نہیں ہوگا. اس لیے علماء کو بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور عامۃ الناس کو بھی, تاکہ کوئی شخص بھی جو ہے نا اس سے نجائز فائدہ نہ اٹھائے. اور یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنی والدہ اپنی بہن کے لیے قطن یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے, وہاں نجائز سمجھتے ہیں, اللہ کے رسول کے لیے بڑا جلدی اس کو یوز کر لیتے ہیں. تو اس لیے دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آخری گزارش یہی ہے کہ سوال نا آپ سبق کے متعلقہ کام کرتے ہیں اور دائیں بائیں زیادہ, مجھے الحمدللہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبق کے متعلقہ آپ سوال کریں تب دائیں بائیں آپ سوال کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ آپ جو ہے نا وہ سبق کے متعلقہ ہی سوال کریں. یہ میرا توحیدی انٹر بھائی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو اس کی بھی تھوڑی سی سن لیتے ہیں, کیونکہ کافی دیر سے ان سے جدائی ہوئی پڑی ہے, گفتگو نہیں ہوئی, تو ایک آدھ منٹ میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے پھر بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے.